السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں کالعدم تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، وفاقی وزیر اطلاعات کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
طالبان کا زلزلے سے متاثرہ شمالی افغان صوبے تخار میں ایک ضلع پر قبضہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، اوباما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ عراق اور شام میں داعش کے جنگجوؤں کو باہر نکالنے کے لیے اپنی کوششوں میں تیزی لائے گی۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا ہے کہ حکومت کالعدم تنظیموں کو زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کی ممانعت کر رہی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ اپنے تنظیمی ایجنڈے کو علاقوں میں پھیلاتے ہیں۔ اسلام آباد سے تفصیل بتا رہے ہیں محمد اشتیاق۔
پاکستان میں 26 اکتوبر کو آنے والے 7.5 شدت کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں حکومت کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں، اور دشوار گزار علاقوں میں فضائیہ کی مدد سے کھانے پینے کی اشیاء اور خیمے پہنچائے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا ہے کہ کالعدم تنظیموں کو زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں کسی طرح کی امدادی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
ہمیں نہ کسی کی مدد چاہیے اور نہ ہی کسی قسم کی کالعدم تنظیم کو یہ موقع دیا جائے گا یا اختیار کرنے دیا جائے گا کہ وہ زلزلے یا سیلاب کی آڑ میں اپنی زہر ناکی جس کو وہ پھیلاتے ہیں اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ پاکستان کا وہ دور جو ہے، پاکستان اس سے گزر گیا ہے۔ ضرب عضب کے نتیجے میں اس طرح کی تنظیمیں اپنی کمر بھی تڑوا چکی ہیں، اور حکومت اپنے تمام کام اپنے حکومتی اداروں کے ذریعے کرتی ہے۔
ماضی میں پاکستان میں آنے والے سیلاب اور زلزلے کے دوران بہت سی کالعدم تنظیمیں بھی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیتی رہی ہیں، لیکن گزشتہ سال دسمبر میں پشاور میں فوج کے زیر انتظام اسکول پر طالبان کے مولک حملے کے بعد پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ حکومت نے انسداد دہشت گردی کا قومی لائحہ عمل بھی وضع کیا ہے، جس میں نہ صرف دہشت گردوں بلکہ ان کے معاونین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ حکومت 60 سے زائد تنظیموں کو کالعدم قرار دے چکی ہے۔ دریاسنا وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا تھا کہ اب تک زلزلے سے جو تباہی ہوئی اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس وسائل موجود ہیں۔
پاکستان پوری وسائل رکھتا ہے کہ اپنے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد کر سکے۔ اس کے لیے ہمیں کسی کے سامنے مدد مانگنے کی، ہاتھ پھیلانے کی قطن ضرورت نہیں ہے۔ نہ صرف ہم اپنے بہن بھائیوں کے اس مصیبت کے وقت میں پورے طریقے سے کام آ سکتے ہیں، اس کی پوری اہلیت موجود ہے، اس کی پوری صلاحیت موجود ہے، اور اس کے لیے ہر طرح کا سامان جو ہے موجود ہے۔
اگرچہ حالیہ زلزلے کی شدت خاصی زیادہ تھی، لیکن 10 سال قبل اکتوبر 2005 میں آنے والے 7.6 شدت کے زلزلے کے مقابلے میں اس مرتبہ جانی نقصان بہت کم ہوا۔ زلزلے سے سب سے زیادہ پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی اضلاع چترال، شانگلہ اور مالاکنڈ متاثر ہوئے۔ حکام کے مطابق زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں مواصلات کا نظام بحال کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جانی نقصان میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے پہاڑی علاقے ایسے ہیں جہاں سے اس بارے میں خبریں آ رہی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پیر کے روز آنے والے شدید زلزلے نے سب سے زیادہ خیبر پختونخوا صوبے کو متاثر کیا ہے۔ اب تک سرکاری ذرائع نے جو اعداد و شمار جمع کیے ہیں ان کے مطابق 11,388 مکانات اور 147 اسکولوں کی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، جبکہ پاکستان بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 250 سے تجاوز کر چکی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد۔
پاکستان میں 2 روز قبل آنے والے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں، جبکہ بدھ کو حکام نے زلزلے سے ہونے والی ہلاکتوں میں اضافے کا بھی بتایا ہے۔ پیر کو 7.5 شدت کے زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 260 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ لگ بھگ 1700 زخمیوں میں سے بیشتر اب بھی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہے۔ زلزلے سے ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگانے کا کام بھی جاری ہے۔ اور اب تک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 11,000 سے زائد مکانات کو اس میں جزوی یا مکمل طور پر نقصان پہنچا، جبکہ صرف خیبر پختونخوا میں حکام نے 147 اسکولوں کے متاثر ہونے کا بتایا ہے۔ زلزلے کے بعد امدادی کاروائیاں فوراً شروع کر دی گئی تھی، جنہیں منگل کو مزید تیز کر دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں خیمے، کمبل، چٹائیاں، خوراک، طبی امداد پہنچائی جا رہی ہے، جبکہ شدید متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر بھی منتقل کیا گیا ہے، لیکن اب بھی بعض علاقوں سے امدادی اشیاء کی تاخیر سے پہنچنے کی شکایات سامنے آ رہی ہے۔ شمال مغربی خطے میں بعد از زلزلہ جھٹکوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور بدھ کی صبح بھی سوات اور ملحقہ علاقوں میں 4 شدت کی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ وزیراعظم نواز شریف نے بدھ کو دوسرے روز بھی صوبہ خیبر پختونخوا کا دورہ کیا اور امداد و بحالی کی کاموں سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے جانی و مالی طور پر متاثر ہونے والوں کے لیے وفاقی و صوبائی حکومتوں کی طرف سے مشترکہ طور پر مالی معاونت کا اعلان بھی کیا، جس کے مطابق مرنے والوں کے لواحقین کو 6,00,000 روپے فی قسط، زخمی ہونے والوں کے لیے 1,00,000 روپے، جبکہ مکمل طور پر تباہ ہونے والے مکان کے لیے 2 اور جزوی متاثرہ مکان کے لیے 1,00,000 روپے دیے جائیں گے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ معاوضوں کی ادائیگی آئندہ ہفتے شروع ہو جائے گی اور یہ سلسلہ 1 ہفتے کے دوران ہی ختم کر لیا جائے گا۔ انہوں نے اس تاثر اور تنقید کو مسترد کیا کہ زلزلے کے بعد امدادی سرگرمیاں قدر تاخیر سے شروع ہوئی۔
پچھلے اس طرح کے ناگہانی آپ واقعات کو سامنے رکھیں اور اس دفعہ رکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی تیزی کے ساتھ سب نے اپنے فرائض کو انجام دیا ہے، مزید اس میں تیزی لانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، اور اس میں یقیناً ہمیں احساس ہے کہ لوگ ابھی کئی جگہوں پہ جن کے مکانات گر گئے ہیں وہ کھلی فضا میں رہتے ہوں گے، لیکن آج شام تک مجھے امید ہے کہ ہر جگہ یہ سامان جو ہے وہ پہنچ چکا ہوگا، اور اگر کوئی رہ جائے گا تو مکمل طور پہ کل پہنچ جائے گا ہر جگہ پہ۔
امدادی سرگرمیوں میں پاکستانی فوج کے علاوہ مختلف غیر سرکاری تنظیمیں بھی بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ وہ اپنے وسائل ہی سے زلزلہ متاثرین کی مدد اور بحالی کا کام مکمل کرے گی۔ اس زلزلے کا مرکز افغانستان کے مشرقی صوبے بدخشاں میں تھا، اور اس کے جھٹکے پاکستان کے وفاقی دارالحکومت سمیت صوبہ پنجاب میں بھی محسوس کیے گئے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
ویانا نے جمعے کے دن شام کے اندر جاری جنگی کاروائیوں اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پہلی مرتبہ ایران بھی شرکت کرے گا۔ اس پس منظر میں ہمارے ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے پروگرام جہاں رنگ میں برسل سے معروف صحافی خالد فاروقی سے ان کا تبصرہ معلوم کیا، آئیے سنتے ہیں۔
خالد فاروقی، یہ بتائیے، وینا میں جو ہے جمعے کو ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے شام کے تنازع کے بارے میں، اس میٹنگ میں ایران اور امریکہ دونوں شریک ہوں گے، اس میٹنگ کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیے۔
ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اہم میٹنگ ہے۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو معاملات اس وقت شام میں ہوئے ہیں، خاص طور پر پوٹن کے ریسنٹ اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ انہوں نے بہت زیادہ ٹف لائن لی ہے، جو بڑی طاقتیں ہیں آمنے سامنے ہیں، اور ایک بیت مڈل ایسٹ کی صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ اسد کے دورے کے بعد خاص طور پر مغرب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران، شام، حزب اللہ اور روس کا جو ایک اتحاد بنا ہے، اس اتحاد کے نتیجے میں زیادہ ٹینشن میں اضافہ ہو رہا ہے، اور روس نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی سلوشن ممکن نہیں ہے اسد کے بغیر۔ تو یہ خاصی صورتحال بہت کشیدہ ہے شام میں، اور اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان یہ اجلاس، ایکچولی ایران جو ہے وہ ایک طرح سے ایکسپریس کرے گا ان تینوں پارٹیز کو جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس وقت، روس، ان کے حزب اللہ اور شام۔ تو اب دیکھیں کہ ہم امریکہ اس میں کیا موقف اختیار کرتا ہے اور امریکہ کس طرح کی ایکسپلینیشن مانگتا ہے ایران سے یا کس طرح کے مزید کنسیشن دیتا ہے، کس طرح کا کنسنسس اس ویانا کی میٹنگ میں ڈیولپ ہوتا ہے، وہ ہمیں شام کی صورتحال کو کس طرف لے کے جاتا ہے، یہ قبل از وقت ہے۔
جی جی،
اوباما انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ عراق اور شام کے اندر سے اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے جنگجوؤں کو نکال باہر کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں تیزی لائے گی۔ اعتدال پسند شامی فورسز کی تربیت کے ناکام پروگرام کی تشکیل نو کرے گی اور داعش کے ٹھکانوں پر پہلے سے زیادہ حملے کرے گی۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل بومین کی رپورٹ کے مطابق وزیر دفاع ایش کارٹر نے داعش کے خلاف نئے حکمت عملی کے خد و خال منگل کو سینٹ کی مسلح افواج کی کمیٹی کے سامنے بیان کیے۔ قاہرہ سے ہیدر مرڈاک کی رپورٹ کے مطابق تجزیہ کار اس حکمت عملی کو داعش کے خلاف مؤثر ہتھیار قرار دے رہے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں اسد حسن۔
داعش کے خلاف امریکہ کی ایک سال سے زائد عرصے سے مہم جاری ہے اور وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے کمیٹی کے سامنے امریکہ کی حکمت عملی میں تبدیلی اور امریکہ کے مزید جارحانہ کردار کے بارے میں بہت تفصیلی نقشہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے داعش کے کنٹرول والی جیل پر حملہ اس نوعیت کی آخری کارروائی نہیں تھا۔
We won't hold back from supporting capable partners in opportunities.
ہم داعش کے خلاف موقع کے مطابق حملوں کی صلاحیت رکھنے والے اتحادیوں کی حمایت یا خود براہ راست حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بھلے یہ حملے فضائی ہوں یا زمینی۔ وزیر دفاع نے شام کے اندر داعش کے خلاف مصروف عمل گروپوں کی براہ راست مدد اور تربیت کا بھی اعادہ کیا۔
All these actions on the ground and from the air should help shrink ISIL's territory.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام زمینی اور فضائی اقدامات سے داعش کے کنٹرول والے علاقے کے سکڑاؤ میں مدد ملنی چاہیے، ان سے داعش کے خلاف حملوں کے نئے مواقع ملنے چاہیے ہیں۔ سینٹ میں آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے شہادت کے دوران امریکہ کی فوج کے چوٹی کے کمانڈر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جنرل ڈانفورڈ کے الفاظ،
We're not satisfied or complacent about where we are and we won't be satisfied until ISIL is defeated.
امریکی کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں، جب تک داعش کو شکست نہیں ہو جاتی ہم مطمئن نہیں ہوں گے۔ بہت سے ریپبلکنز کے نزدیک یہ منصوبہ ناکافی ہے اور بہت دیر سے سامنے آیا ہے۔ ان کے بقول اس منصوبے میں شام کے اندر روس کی فوجی مہم کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر جان میکین کے الفاظ،
Right now as we speak, Russian aircraft are bombing moderate Syrian forces.
وہ کہہ رہے ہیں کہ عین اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں روس کے جنگی طیارے شام کے اندر اعتدال پسند فورسز پر بمباری کر رہے ہیں جبکہ ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سینیٹر لنڈسے گرام کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے مطابق شام کو روس اور ایران کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ ان کے بقول نامکمل حکمت عملی کار فرما نظر آتی ہے۔ ایک ڈیموکریٹ رہنما نے تشویش ظاہر کی ہے کہ صدر بشار الاسد کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے امریکہ کے مقصد سے شام کے اندر اقتدار کا ویسا ہی پرتشدد خلا پیدا ہو جائے گا جیسا کہ لیبیا کے اندر معمر قذافی کو ہٹانے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ ایسے میں جب امریکہ نے داعش کے خلاف جنگ میں تیزی لانے کا اعلان کیا ہے، بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ اقدام داعش کے خاتمے کا آغاز ثابت ہوگا۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا ہے کہ بہت سے لوگ امریکی اداروں پر اعتبار نہیں کرتے۔ ایک عراقی رہنما نے گزشتہ روز این بی سی نیوز کو بتایا کہ عراق کے لوگوں نے امریکی زمینی فوجی دستوں کی کبھی خواہش کی ہے اور نہ انہیں ضرورت ہے، لیکن قاہرہ میں امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر اور ابن خلدون سینٹر کے ڈائریکٹر سعد ابراہیم کہتے ہیں کہ امریکی حملے اگر صحیح طور پر کیے جاتے ہیں تو داعش کے گھیرے میں پھنسے خاندانوں کے لیے سکھ کے سانس کے مترادف ہوں گے۔
The US should do a job that is clean.
وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ایک ایسا کام کرنا چاہیے جو صاف ستھرا ہو، کیونکہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کو یاد ہے کہ امریکہ نے عراق کے اندر کیا کیا۔ یعنی وہ بہت اچھی نیت کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں لیکن اسے الجھا کر درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور سیاسی تجزیہ کار ہشام قسیم کا کہنا ہے کہ امریکہ کی شام کی اندر حالیہ پالیسی، جو کہ وسیع تر معنوں میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کی ہے، اس سے داعش کے پھیلاؤ کو روکنے میں کم ہی مدد ملی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے وقت میں جب ہم مضبوط آمریتوں کو گرتا اور نسلی اور عصبیتی گروپوں اور بنیاد پرستوں کو ابھرتا دیکھ رہی ہیں، انتہائی تذبذب اور جھجک در حقیقت ایک غلط پالیسی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جرمنی کے وزیر داخلہ نے آسٹریا کی جانب سے بغیر کوئی اطلاع دیے رات کی تاریکی میں اس کی سرحد پر پناہ گزینوں اور تارکین وطن کو بھیجنے پر کڑی تنقید کی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل۔
بدھ کے روز برلن میں بات کرتے ہوئے جرمنی کے وزیر داخلہ تھامس ڈی میزیری کا کہنا تھا کہ آسٹریا کی جانب سے جس طرح پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں جرمنی میں پناہ گزینوں کے آنے کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ تھامس نے کہا، حالیہ دنوں میں پناہ گزینوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، کیونکہ یہ لوگ بلکان سے آنے والے راستے پر پھنسے ہوئے تھے۔ ہم نے زبردست کوششوں کے بعد بویریا میں پناہ گزینوں اور تارکین وطن کو آباد کیا اور پھر وہاں سے پورے جرمنی میں آباد کاری کے لیے بھیجا۔ حالیہ دنوں میں آسٹریا کا رویہ درست نہیں رہا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں نے بہتر طور پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ تھامس نے کہا کہ جرمنی پہنچنے والے بہت سے افغانوں کو ممکنہ طور پر ان کے ملک میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے آنے والے لوگوں کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ انہیں یہاں رکنے دیا جائے گا۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جرمنی اور افغانستان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان کے شہریوں کو ملک چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے ملک کی تعمیر نو میں حصہ لینا چاہیے۔ اسی دوران آسٹریا کی وزیر داخلہ جوہینا مکل لٹنر کا کہنا تھا کہ آسٹریا سلووانیا کے ساتھ اپنی سرحد پر باڑ کھڑی کرے گا تاکہ پناہ گزینوں کی آمد کو تھوڑا روکا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ باڑ کی وجہ سے آسٹریا میں پناہ گزینوں کا داخلہ زیادہ منظم ہو جائے گا۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی، افریقہ اور ایشیا میں جاری تنازعات کی وجہ سے 7 لاکھ سے زیادہ لوگ یورپ پناہ کے لیے پہنچے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آئیوری کوسٹ میں اتوار کو ہونے والے انتخابات کے بعد سرکاری نتائج کے مطابق صدر الاسانے اوتارا نے دوسری مدت کے لیے صدارتی انتخاب جیت لیا ہے۔ مزید تفصیلات ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں نیلو فر مغل کی زبانی۔
آئیوری کوسٹ کے صدر الاسان اوتارا کے الفاظ ہیں، ہم ان انتخابات کو کامیاب طریقے سے منعقد کرنے کو سراہتے ہیں جو امن اور جمہوری قوانین کے تحت ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں انتخابی مہم پرامن طریقے سے منعقد کی گئی، اور میں اس مہم کے لیے تمام امیدواروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
Dans la paix et dans le plus grand respect des règles démocratiques.
نتائج کے کچھ ہی گھنٹوں بعد لوگوں کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی دیکھی گئی۔ تونیل عملمان کے لیے یہ ایک خوشی کا موقع ہے۔ وہ کہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون جیتا، میں خوش ہوں کہ میں یہاں سڑک پر بے خوف چل رہا ہوں اور تشدد کے کوئی آثار نہیں۔ قریب ہی اپوزیشن کی ایک حامی خاتون اس سے اتفاق کرتی ہیں۔
Je suis pas parti de Ouattara, mais j'avoue que je suis contente parce que je craignais un peu la fin des élections, je voulais pas
یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں اوتارا کی حامیوں میں سے نہیں ہوں، لیکن میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ میں اس سے خوش ہوں کیونکہ مجھے انتخابی نتائج کے اعلان سے خوف تھا کہ اس کے بعد تشدد بھڑکے گا۔ میں تشدد نہیں چاہتی، لیکن سب کچھ اچھے طریقے سے ہوا اور مجھے امید ہے کہ آگے چل کر بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اگر آپ کو ملک میں ترقی دیکھنا ہے تو آپ کو امن چاہیے۔ صدر اوتارا نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے، اور دوسرے نمبر کے امیدوار پاسکل آفیگسان نے صرف 9% ووٹ حاصل کیے۔ ملک کے انتخابی کمیشن نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اوتارا نے اتوار کو ہونے والے انتخابات میں 83.66% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ کمیشن نے اتوار کے انتخابات کے ٹرن آؤٹ کا اندازہ 60% لگایا ہے، اگرچہ سول سوسائٹی کے گروپ نے یہ اعداد و شمار 53% بتائے ہیں۔ حزب اختلاف کے 3 امیدوار انتخابات سے قبل ہی ووٹنگ میں بے قاعدگیوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ باگبو کے حامی رولینڈ ڈرنٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلان کردہ 54% ٹرن آؤٹ غلط ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات پر امن تھے کیونکہ حقیقی ڈیموکریٹ گھر پر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ جانتے ہیں کہ اوتارا دھوکے باز ہے، لیکن بین الاقوامی مبصرین نے، جن میں افریقی یونین اور مغربی افریقی بلاک ایکواس شامل ہیں، کہا ہے کہ انتخابات آزاد اور شفاف تھے۔ حالیہ انتخاب 5 برس قبل ہونے والے انتخابات کے بعد ملک کے لیے ایک اہم امتحان کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ جس کے بعد کم از کم 3,000 افراد ہلاک ہوئے۔ سن 2010 میں اوتارا نے پہلے مرحلے میں صدر لورے باگبو کے ہاتھوں شکست کھائی، لیکن حکام کے نتائج کے مطابق رن آف انتخاب میں انہیں کامیابی ہوئی۔ باگبو کے کنٹرول والے آئینی کونسل نے باگبو کو فاتح قرار دے دیا تھا، لیکن بین الاقوامی کمیونٹی نے اوتارا کو فاتح تسلیم کر لیا۔ باگبو نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد 5 ماہ تک تشدد کے واقعات ہوتے رہے، جو اس وقت اختتام پذیر ہوئے جب باگبو کو اوتارا کی فورسز نے گرفتار کیا، جنہیں فرانسیسی خصوصی فورسز کی مدد حاصل تھی۔ اوتارا نے بعد میں اقتدار حاصل کر لیا۔ باگبو اس وقت جرائم کی بین الاقوامی عدالت میں حراست میں ہیں اور 10 نومبر کو ان کے مقدمے کا آغاز ہوگا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تائیوان کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے ملک میں ڈینگی بخار کے اب تک کی سخت ترین وبا کے پھوٹ پڑنے کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگرچہ وہاں صحت کی دیکھ بھال کا ایک مضبوط اور مؤثر نظام موجود ہے، لیکن اس کی کوششوں کے باوجود اب تک 100 سے زیادہ افراد اس وبا میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں، جس نے تائیوان کو ایشیا کے ان غریب تر ملکوں کی سطح تک لا کھڑا کیا ہے جو ہر سال مچھروں سے پھیلنے والی اس بیماری کا نشانہ بنتے ہیں۔ تائپے سے وائس آف امریکہ کے جیننگز کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات۔
ڈینگی بخار ایشیا کے تقریباً ہر علاقے تک پہنچ چکا ہے اور اس خطے کے لگ بھگ 1.8 کروڑ افراد باقاعدہ طور پر اس مرض کے خطرے کی زد میں ہوتے ہیں۔ منطقہ ہارا میں واقع تائیوان میں ہمیشہ گنتی کے چند لوگ ہی ڈینگی بخار میں مبتلا ہوتے رہے ہیں، لیکن اس سال بحر الکاہل کے مغرب میں واقع یہ جزیرہ اس بخار کی اب تک کی سب سے بڑی وبا کا مقابلہ کر رہا ہے، جہاں اکتوبر کے وسط تک 23,000 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس سال تائیوان میں سخت گرمی پڑنے اور تازہ پانی جمع کرنے کی لوگوں کی عادت کی وجہ سے ڈینگی بخار کے مریضوں کی تعداد 1,000 اوسط سالانہ سے بڑھ کر 2,000 تک پہنچ گئی، کیونکہ تازہ پانی اگر ایک جگہ ٹھہرا رہے تو اس میں ڈینگی پھیلانے والے مچھروں کی افزائش تیزی سے ہوتی ہے۔ تائیوان کے شہر تائنان میں، جہاں اس سال ڈینگی بخار کے سب سے زیادہ واقعات پیش آئے، محکمہ صحت کے ڈائریکٹر لن چینگ جے کہتے ہیں کہ کھڑا ہوا پانی اس مرض کو پھیلانے کا سب سے خطرناک ذریعہ ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عام لوگوں کے گھروں کے صحن یا پچھلے حصے میں پانی کے برتن، مثلاً بالٹیاں یا گہرے برتن، اور کتوں کے لیے پانی کے پیالے رکھے ہوتے ہیں، جنہیں وہ اپنے گھر کے اندر واپس لے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں اور ایسے کسی بھی برتن کے پانی کو جس قدر جلد ممکن ہو پھینک دیں۔ ایشیا بھر میں گزشتہ 45 برسوں کے دوران ڈینگی بخار کے واقعات بڑھنے کی وجہ آبادی میں اضافہ، لوگوں کی شہروں کی طرف نقل مکانی اور گرم تر درجہ حرارت ہے۔ گرمی اور کھڑا ہوا پانی بیماری پیدا کرنے والے مچھروں کی افزائش کے لیے سازگار ہوتا ہے، جو اس بیماری کو تیزی سے ان جگہوں تک پھیلا دیتے ہیں جہاں اس مچھر کے کاٹے سے بچاؤ سمیت اس پر قابو پانے کے بارے میں زیادہ آگاہی نہیں ہوتی۔ تائیوان میں صحت کی دیکھ بھال کا ایشیا بھر میں سب سے زیادہ پروفیشنل اور سستا نظام موجود ہے، لیکن اس سال جنوبی تائیوان میں، جہاں ڈینگی بخار کے سب سے زیادہ واقعات پیش آ چکے ہیں، معمول سے زیادہ گرمی پڑی۔ اب وہاں کے لوگوں میں اس بارے میں آگاہی پیدا ہونا شروع ہو رہی ہے کہ ان کے اپنے گھروں میں ان کا اپنا اکٹھا کیا ہوا کھڑا پانی ڈینگی کا مرض پیدا کرنے والے مچھروں کی افزائش کرتا ہے۔ ڈینگی بخار کے مریضوں میں اوہانگ یولنگ بھی شامل ہیں، جو اگست کے مہینے میں ایک ہفتے کے لیے اس بیماری میں مبتلا ہوئی تھیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈینگی بخار کی خاص علامت یہ ہے کہ ان کی ہڈیوں میں سخت درد ہوا، جیسا کہ سرطان کے مریض کو ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت تکلیف دہ احساس ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ ایک مچھر بہت سے لوگوں میں بہت کم وقت میں بیماری کے جراثیم داخل کر سکتا ہے، اس لیے ان کے گھر کا ہر فرد بیمار پڑ گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا خاندان پھول اگاتا ہے۔ جنوبی تائیوان کے لوگوں کو پھول اگانا بہت پسند ہے، ہر خاندان اور ہر گھرانہ پھول اگاتا ہے۔ تائیوان کی ایک سرکاری ہسپتال کے ڈائریکٹر لی بو جینگ کہتے ہیں، لوگ جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں اس کے مطابق 93% افراد کا یہ کہنا ہے کہ انہیں یہ علم ہی نہیں تھا کہ انہیں مچھروں نے کاٹا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو سرے سے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ انہیں مچھروں نے کب کاٹا
اور نہ ہی انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ انہیں مسلسل کاٹ رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت حکومت کے کرنے کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے کرے۔ صحت کے حکام کو توقع ہے کہ یہ وبا جزیرے سے اس وقت ختم ہو جائے گی جب یہاں ہلکا پھلکا جاڑا شروع ہو جائے گا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ڈی ڈی ایل جے کے 20 برس اور پرستاروں کی محبت، تفصیلات فکر و فن میں۔
نہ جانے میرے دل کو کیا ہو گیا، ابھی تو یہی تھا ابھی کھو گیا۔
جی ہاں، 19 اکتوبر کو بالی ووڈ کی سپر ہٹ فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے نے 20 برس پورے کر لیے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 20 برس بعد آج بھی یہ فلم سینما گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اپنی فلموں میں رومانوی تکون، خوبصورت پھولوں، دلکش نظاروں اور مدھر گیتوں کے لیے معروف یش چوپڑا کی اس فلم میں کاجول اور شاہ رخ خان کی جوڑی کو بے حد سراہا گیا۔ اس کے گیت نہ صرف اس وقت دل کے تاروں کو چھیڑنے کا سبب بنے، بلکہ آج بھی اسی طرح سنے اور پسند کیے جاتے ہیں۔
کے رکھنا ڈولی سجا کے رکھنا، مہندی لگا کے رکھنا ڈولی سجا کے رکھنا، لینے تجھے او گوری آئیں گے تیرے سجنا، تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم، پیار ہوتا ہے دیوانا سنم، اب یہاں سے کہاں جائیں ہم۔
شاہ رخ خان نے ٹویٹ کیا کہ ڈی ڈی ایل جے کے 20 برس پورے ہونے پر روہت شیٹی کی ٹیم اور ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ نے جو چند منٹ کی ویڈیو بنائی ہے، وہ ڈی ڈی ایل جے کے لیے بہت خوبصورت خراج تحسین ہے۔
پتا ہے آج کون سا دن ہے؟
منڈے۔
نو، آج 20 سال پورے ہو گئے۔
تم 20 سال کیوں؟ ہیپی برتھ ڈے۔
آج تمہارے سب سے بڑی پکچر کی 20 سال پورے ہو گئے۔
میری تو سبھی فلمیں بڑی ہیں، تم کس فلم کی بات کر رہی؟
وہی جس نے تمہاری زندگی بدل دی۔
دل تو پاگل ہے، لیکن اس میں تو تم نہیں تھی۔
اس مختصر ویڈیو میں کاجول اور شاہ رخ خان ایک بینچ پر بیٹھے ہیں اور بہت نٹکھٹ انداز میں ماضی کے گم گشتہ اوراق پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
راج، اگر یہ 20 سال بعد بھی تجھے پیار کرتی ہے تو یہ پلٹ کر ضرور دیکھے گی۔ پلٹ پلٹ پلٹ۔
فلم کی کہانی لندن اور پیرس کے حسین مناظر کے ساتھ ساتھ اس فلم کے ڈائیلاگز کو فلم بینوں نے بہت پسند کیا۔
I'm sorry، میں نے غصے میں کچھ زیادہ ہی بول دیا۔
کوئی بات نہیں سینیوریٹا، کوئی بات نہیں، بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔
کاجل اور شاہ رخ خان کے پرستاروں کا خیال ہے کہ آج 20 برس بعد بھی یہ جوڑی دل موہ لینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔
I'm joking, Kajol. I remember. یہ وہی فلم کی بات کر رہی ہو نا جس میں لاسٹ سین میں instead of getting into the compartment behind تم ہاتھ پھیلا کے میرے پیچھے پیچھے بھاگ جا رہی ہو۔
And what about you? تم بھی چین کھینچے ٹرین روک سکتے تھے نا، instead you're making me run like a mad woman behind you.
ارے میں نے ہاتھ دیا، at least باقی لوگوں کو دیکھا تھا جو کمپارٹمنٹ میں تھے، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہی تھی، نہ کسی نے ہاتھ دیا نہ کسی نے چین پل کی۔
And
سب 20 سال سے مجھ سے یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ ایسا ڈائریکٹر نے کیوں کیا، why this happened, why, and nobody knows why it happened.
I know.
You know? Why?
کیونکہ بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی
ہیں۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رک جا دل دیوانے، پوچھوں تو میں ذرا، ارے لڑکی ہے یا ہے جادو، خوشبو۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شام خانی پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں، جہاں وہ سیکیورٹی پر پاکستانی حکام سے تبادلہ خیال کریں گے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی بدھ کو پاکستان پہنچے، جہاں انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا سے الگ الگ ملاقات کی۔ بدھ کی شام اسلام آباد میں سرتاج عزیز اور علی شمخانی نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ دونوں ملک دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ خطے میں سلامتی کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور دہشت گردی کے خطرات سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے اس موقع پر کہا کہ دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف سب کو مل کر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا ملک اس خطرے سے نمٹنے کے لیے دیگر ممالک سے تعاون کرے گا۔ ادھر ایک سرکاری بیان کے مطابق پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا اور علی شمخانی کے درمیان ملاقات میں بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کے علاوہ سلامتی سے متعلق مشترکہ مقاصد کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ بیان کے مطابق پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد سے تہران پر عائد عالمی تعزیرات کا خاتمہ ہو سکے گا اور دونوں ملکوں کے تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔ ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور ناصر خان جنجوا نے افغان امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں سے ایرانی عہدیدار کو آگاہ کیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پیر کے روز آنے والے زلزلے سے افغانستان میں ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف شمالی افغانستان میں تاخار صوبے کے ایک ضلع پر طالبان کا قبضہ جاری ہے اور حکومت ابھی تک اس پر قبضہ واپس نہیں لے سکی۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
افغان حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے زلزلے سے متاثرہ شمالی افغانستان میں ایک ضلع پر قبضہ کر لیا ہے، جسے چھڑانے کے لیے سرکاری فورسز کوششوں میں مصروف ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جنگجوؤں نے تاجکستان کی سرحد پر واقع تخار صوبے کے ضلعی دارالحکومت درکد پر بدھ کی صبح قبضہ کر لیا۔ اس دوران جانی نقصان کے بارے میں دونوں جانب سے متضاد اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ طالبان نے اس سال حکومت کے خلاف اپنی کارروائیوں میں اضافہ کیا ہے۔ ستمبر کے اواخر میں طالبان نے صوبہ قندوز کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا تھا، جسے افغان فورسز نے کئی روز تک سخت لڑائی کے بعد واپس حاصل کیا تھا۔ درکد میں طالبان کا حملہ افغانستان کے شمالی علاقہ جات میں زلزلہ متاثرین تک امداد پہنچانے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی غمازی کرتا ہے۔ درکد کے گرد علاقے میں پیر کو آنے والے زلزلے سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، مگر تخار صوبہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں شامل ہے اور پورے صوبے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 40 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ طالبان نے منگل کو کہا تھا کہ امدادی ادارے متاثرہ علاقوں میں ہنگامی امداد پہنچانے سے نہ گھبرائیں، مگر متواتر لڑائی سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ امدادی کارکن کس طرح بحفاظت ان علاقوں میں کام کر سکیں گے۔ پیر کو آنے والے زلزلے سے افغانستان میں کم از کم 115 ہلاک اور 500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ زلزلے سے ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور سخت سردی کے موسم میں ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسے میں ان علاقوں میں عارضی پناہگاہوں کا انتظام کرنا اور طبی امداد پہنچانا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ حکام نے نقصان کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے سروے ٹیمیں روانہ کر دی ہیں، جو دور دراز علاقوں میں صرف پیدل پہنچ سکتی ہیں۔ امن و امان کی مخدوش صورتحال کے علاوہ مٹی کے تودے گرنے سے سڑکیں بند ہو گئی ہیں اور بہت سے علاقوں میں مواصلات کا نظام متاثر ہوا ہے، جہاں ہزاروں گھر مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ حکام نے کہا ہے کہ تخار صوبے کو قندوز، جلال آباد اور کابل سے ملانے والی دو سڑکوں سے مٹی کے تودوں کا ملبہ ہٹا کر انہیں کھول دیا گیا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک دفاعی معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں، جس کے تحت ترکی 34 T-17 طیارے پاکستان کو تحفتاً دے گا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
ترکی ایک تاریخ ساز دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان کو 34 T-37 طیارے اور فاضل پرزاجات بلا معاوضہ فراہم کرے گا۔ بدھ کو پاکستان کی وزارت دفاع سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یہ معاہدہ انکرا میں دونوں ملکوں کے 11th اعلی سطحی عسکری مذاکراتی گروپ کے اجلاس میں طے پایا۔ T-37 لڑاکا طیاروں کے ہوا بازوں کو تربیت فراہم کرنے والا جہاز ہے جو کہ ہلکی پھلکی لڑائی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بیان کے مطابق ان طیاروں کے حصول کے لیے پاکستان نے خواہش کا اظہار کیا تھا جسے پورا کرتے ہوئے ترکی نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے پر پاکستان کی دفاعی خریداری کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل نوید احمد اور ترکی کے چیف آف لاجسٹکس میجر جنرل سردار گلباش نے دستخط کیے، جبکہ مشترکہ اعلامیے پر پاکستانی سیکرٹری دفاع محمد عالم خٹک اور ترکی کے سیکرٹری دفاع جنرل یاسر گولش نے دستخط کیے۔ سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ سیکرٹری دفاع عالم خٹک نے اپنے دورہ ترکی کے دوران موجودہ عالمی تناظر میں پاکستان کی دفاعی صلاحیت، فوجی قابلیت اور ضروریات کو اجاگر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے کا خواہاں ہے، جو کہ ان کے بقول دونوں ملکوں کے تعلقات کی اسٹریٹجک اہمیت کو اجاگر کریں۔ طرفین نے دو طرفہ تعاون کو علاقائی اور بین الاقوامی سطح تک بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں جنہیں حالیہ برسوں میں مزید فروغ حاصل ہوا ہے۔ ترکی پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے علاوہ اعانت بھی فراہم کر رہا ہے۔ مشرق وسطی میں پیدا ہونے والی سلامتی کی ابتر صورتحال سے ترکی کو بھی خطرات لاحق ہیں، جن میں حالیہ ہفتوں میں ترکی میں ہونے والے تشدد کے مختلف واقعات کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش کی طرف سے قبول کیے جانے کے بعد مزید اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرد علیحدگی پسند بھی ترک حکومت کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں، جن کے خلاف اس نے کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں۔ رواں ماہ ہی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی ترکی کا دورہ کیا تھا، اور اس تناظر میں مبصرین یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے ترکی کو مشاورت اور کسی حد تک معاونت بھی فراہم کر سکتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بدھ کے روز کہا ہے کہ امریکہ شام میں جاری خونریز لڑائی کو ختم کرنے کے لیے روس اور ایران سمیت کسی بھی ملک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ نائجیریا کی فوج نے بوکو حرام کی جانب سے یرغمال بنائے گئے 338 افراد کو رہا کرا لیا ہے، اور غیر منافع بخش تنظیم فریڈم ہاؤس کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2015 میں دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو انٹرنیٹ تک آزاد رسائی حاصل نہیں ہو سکی، جسے اس تنظیم نے آزادی اظہار پر پابندی سے تعبیر کیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل
آن لائن آزادی اظہار کی صورتحال پر اپنی چھٹی سالانہ رپورٹ میں فریڈم ہاؤس کا کہنا ہے کہ دنیا کے 65 ملکوں میں سے 32 میں انٹرنیٹ پر آزادیاں کم ہوئی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اپنے شہریوں کی نگرانی کے لیے مزید اختیارات کا تفویض کیا جانا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے فریڈم ہاؤس سے وابستہ تجزیہ کار لورا ریڈ کہتی ہیں،
So we're seeing this through governments passing new legislation and directives which expand their
ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں نئے قوانین اور ہدایت نامے منظور کر رہی ہیں جن کے تحت نگرانی اور معلومات تک رسائی کے لیے قانونی دائرہ کار کو وسعت دی گئی ہے۔ لورا ریڈ فریڈم آن دی نیٹ 2015 نامی رپورٹ کی محقق اور تجزیہ کار ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حکومتوں نے ویب سے ناپسندیدہ مواد روکنے کی بجائے اسے ہٹانے کے لیے اقدامات میں تیزی پیدا کی ہے، اور اس کے لیے وہ انٹرنیٹ کمپنیوں پر زور دے رہی ہیں کہ وہ خود اس مواد کو ہٹائیں۔ لورا ریڈ کا کہنا ہے،
And so now that we're seeing governments really target the content at the source,
اور یہ بات ہمارے لیے یقیناً باعث تشویش ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں مواد کو اس کی جڑ پر نشانہ بنا رہی ہیں، اس لحاظ سے کہ مواد کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا جائے اور کوئی بھی اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے، نہ ملک میں اور نہ ہی ملک سے باہر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی رابطوں کی ویب سائٹیں چلانے والی کمپنیوں پر دباؤ بھی جاری ہے۔ جن 65 ملکوں کا جائزہ لیا گیا ہے، ان میں دنیا بھر میں انٹرنیٹ صارفین کی 88% تعداد رہتی ہے۔ سن 2015 کی رپورٹ میں چین کو انٹرنیٹ آزادی کو سلب کرنے والا سب سے بڑا ملک قرار دیا گیا ہے، جبکہ شام اور ایران کو بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ دنیا بھر میں مشرق وسطی کا علاقہ آن لائن آزادی کے حساب سے سب سے پیچھے ہے۔ اس کی وجہ ایران میں سیاسی مخالفت کرنے والوں پر جبر، اور سعودی عرب میں لوگوں کو ناپسندیدہ مواد جاری کرنے پر کوڑوں اور ایک دو مرتبہ موت کی سزا دی گئی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیوبا پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 50 برس سے کیوبا کے خلاف لاگو معاشی تعزیرات اٹھانے کے لیے منگل کے روز پیش ہونے والی قرارداد تقریباً متفقہ طور پر منظور کر لی۔ تفصیل کے ساتھ مدثرہ منظر۔
منگل کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر اس بات کی منظوری دی کہ کیوبا پر 50 سال سے عائد امریکی اقتصادی پابندیاں ختم کر دی جائیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 191 رکن ممالک نے واشنگٹن سے کہا کہ سر جنگ کے عروج کے زمانے میں اٹھائے گئے اقدامات ختم کر دیے جائیں۔ صرف امریکہ اور اسرائیل نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ 24 برسوں کے دوران جب سے اس عالمی ادارے نے اس معاملے پر غور کرنا شروع کیا ہے، یہ سب سے زیادہ حمایت کا اظہار تھا۔ لیکن اقوام متحدہ میں امریکہ کے نائب سفیر رون گودر نے کہا کہ اس رائے شماری سے معاملات میں پیش رفت میں مدد نہیں ملے گی۔ ان کے الفاظ،
Although normalization will be a long and complex road, we've made considerable progress. We regret, therefore, that the government of Cuba has chosen to proceed with its annual resolution.
اگرچہ تعلقات معمول پر لانا ایک لمبا اور پیچیدہ سفر ہوگا، تاہم ہم نے خاصی پیش قدمی کی ہے۔ اس لیے ہمیں افسوس ہے کہ کیوبا کی حکومت نے اس سالانہ قرارداد کے راستے کا انتخاب کیا۔ اس کے مسودے میں ان اہم اقدامات کا ذکر نہیں کیا گیا جو اٹھائے گئے، اور نہ ہی اس جذبے کی عکاسی ہوتی ہے جو صدر اوباما نے بات چیت میں دکھایا اور جو ان کا طرح امتیاز ہے۔ نتیجتاً امریکہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ گزشتہ دسمبر میں صدر باراک اوباما نے اس جزیرہ نما ملک کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات کی بحالی کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے سفر کی بعض پابندیاں نرم کرنے کا بھی حکم دیا تھا، لیکن 50 سال سے عائد پابندیاں صرف امریکی کانگریس ختم کر سکتی ہے۔ کیوبا کی وزیر خارجہ برونو روڈریگز پریلا نے امریکہ پر زور دیا کہ قرارداد کی منظوری کے بعد امریکہ کو یہ پابندیاں یک طرفہ طور پر اٹھا لینی چاہیے۔ ان کے الفاظ، کیوبا کے خلاف تعزیریں امریکہ کا یک طرفہ اقدام ہے اور اسے یک طرفہ طور پر ہی ختم کر دینا چاہیے، جواب میں کوئی تقاضا کیے بغیر۔ یہ صرف امریکہ پر ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کی پابندی کرتے ہوئے ضروری اقدامات کرے، تاکہ جیسا کہ صدر اوباما کہہ چکے ہیں، امریکہ کے قومی مفادات کا تحفظ ہو سکے جنہیں تعزیریں دور کرنے سے فائدہ پہنچے گا۔ سفیر گودرڈ نے کہا کہ امریکہ اور کیوبا کے عہدیداروں نے ایک وسیع ایجنڈے کے تعین کے لیے ہوانا میں ملاقات کی ہے، جس کا مقصد قانون کی عملداری، منشیات کی اسمگلنگ، انسانی حقوق اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے وسیع امور پر تعاون کرنا ہے۔ گودرڈ نے اسمبلی کو بتایا کہ امریکہ اور کیوبا کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے دونوں جانب برسوں تک مستقل اور مخلص کوششوں کی ضرورت ہوگی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی میں اس سال 1 نومبر کو دوسرے عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس بات کا خاصا امکان ہے کہ انتخابات فیصلہ کن نہیں رہیں گے۔ استنبول سے ہینری رجول کی رپورٹ۔
استنبول کی 15ویں صدی کی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے اور باہر سڑکوں پر بہت سی خواتین نقاب پہنے ہوئے ہیں۔ یہ استنبول کا سب سے زیادہ قدامت پسند ضلع ہے، جبکہ اس سے باہر استنبول میں شراب خانے بھی ہیں اور جگمگاتی روشنیاں بھی۔ مسجد کے قریب ایک گلی میں عارفہ گوین اسلامی لباس فروخت کرتی ہیں۔ وہ صدر رجب طیب اردوان اور ان کی اے کے پارٹی کی حمایت کرتی ہیں اور خوش ہیں۔ ان کے الفاظ،
Çok güzel değişiklikler oldu. Değişiklikler yapıldı. Kurslarımız açık. Kadınlarımız, kızlarımız.
اب ہم قرآن کی تعلیم کے کورسز شروع کر سکتے ہیں، ان میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ہماری خواتین سکارف پہن کر یونیورسٹی جا سکتی ہیں۔ جب تک صدر اردوان اقتدار میں ہیں، ہم فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں نشستیں حاصل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو ابتدا میں 10% سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کی حد پوری کرنا لازمی ہے۔ کرد نواز ایچ ڈی پی نے جون کے الیکشن میں 13% ووٹ حاصل کیے تھے، جس سے اے کے پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکی اور اس کے ووٹ 8% رہ گئے۔ ایچ ڈی پی کے حامی شاکر ایوچی کہتے ہیں کہ نتائج کے بعد اے کے پارٹی نے جوابی طور پر برہمی کا اظہار کیا۔ ان کے الفاظ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کردوں کے ساتھ اب امن کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اردوان کا طرز عمل ایسا ہو گیا جیسے صرف وہی سب کچھ ہیں اور کوئی نہیں۔ جون کے انتخابات کے بعد کئی طرح کے اتحاد زیر غور آئے، مگر مذاکرات ناکام ہو گئے۔ روزنامہ سبا کے نیوز ایڈیٹر محمد سولماس کا کہنا ہے کہ سمجھوتا ایک مثبت بات ہے۔ ان کے الفاظ،
A failure of ruling AK party to form a single party government.
حکمراں اے کے پارٹی اپنی حکومت نہ بنا سکی تو سیکولر جماعت سی ایچ پی یا ریپبلکن پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنانی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے اس سے لوگوں کے درمیان رابطے بہتر ہوں۔ یہ شام میں ایک بڑے اتحاد کی راہ میں بڑی رکاوٹوں میں سے ایک ہے۔ صدر اردوان دمشق میں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں، سی ایچ پی اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ چیتن آسکینک اس پارٹی کے رکن ہیں، ان کے الفاظ،
بو حکومت یابتی جے پی ہر زمان بیرلیشتریجیدر جے پی حتی اسدا گتی۔
صدر بشر الاسد کو اقتدار سے ہٹانے کا مطلب ہے شام کو کمزور کرنا۔ اگر ہم حکومت میں شامل ہوئے تو ہم شامی سیاست سے دور رہیں گے۔ اتحاد بنانے کے لیے سمجھوتا کرنا ہوگا۔ جون کے انتخابات کے بعد کی تنخوئی ترکی کو سیاسی بحران میں مبتلا کر دے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس برس کا گوگل سائنس میلہ جیتنے والی امریکی طالبہ اولیویا ہالسی ایک عام 17 سالہ لڑکی نہیں ہے۔ اس نے ایبولا وائرس کی تشخیص کے لیے ایک انتہائی سستا اور پورٹیبل ٹیسٹ ڈیزائن کیا ہے، جس سے ممکنہ طور پر خطرناک اور مہلک انفیکشن ایبولا کے پھیلاؤ کو محدود کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
Alright, ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for. Our 2015 Google Science Fair grand prize winner, Olivia Hallisey. Olivia.
امریکہ میں گرینچ کنیکٹیکٹ ہائی اسکول کی جونیئر طالبہ اولیویا ایک ایسا ٹیسٹ ڈیزائن ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں جس کی بدولت تھوک میں ایبولا وائرس کا پتہ لگانے میں صرف 30 منٹ لگیں گے۔
So without further ado, here are our 2015 Google Science Fair finalists.
گوگل سائنس میلہ 2015 کی انعامی تقریب کیلیفورنیا میں گوگل کے صدر دفتر ماؤنٹین ویو میں منعقد ہوئی، جہاں 22 فائنلسٹ کی موجودگی میں اولیویا نے پہلے انعام کو وصول کیا۔ گوگل کے 5ویں سالانہ میلے میں اولیویا نے نہ صرف گوگل گرینڈ پرائز وصول کیا بلکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے گوگل کی طرف سے $50,000 کا انعامی وظیفہ بھی حاصل کیا ہے۔
Our grand prize winner will win a $50,000 college scholarship, and that is of course courtesy of Google. And Olivia.
گوگل کا سائنسی میلہ اصل میں نئی نسل کے سائنسدان، موجب اور ماہرین کے درمیان ایک مقابلہ ہے، جس میں 13 سے 18 برس کے نوجوانوں کو حصہ لینے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔
So this, I don't need to tell you, is a phenomenal group of kids who have done some absolutely amazing work. Now, we've had the pleasure of spending a couple days with them here in California. They are all a delight.
ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں طلبہ مقابلے میں اپنے سائنسی منصوبے بھیجتے ہیں، جن میں سے بعض کو فائنل مقابلے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اولیویا نے اپنے منصوبے کی وضاحت میں لکھا ہے کہ ایبولا کی موجودہ تشخیص کے عمل کے ساتھ بہت سے مسئلے ہیں۔ اس طریقے سے ایبولا وائرس کا پتہ لگانے کے لیے لگ بھگ 12 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پیچیدہ اوزار اور کیمیکلز کے لیے ریفریجریٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لاگت بھی کم از کم $1,000 آتی ہے۔ اس کے برعکس نیا طریقہ کار سستا، تیز رفتار اور دیر پا ہے، جس کی مدد سے تقریباً $25 میں صرف 30 منٹ کے اندر اندر ٹیسٹ کے درست نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کے ذریعے مریض میں علامات یا انفیکشن ظاہر ہونے سے پہلے ہی ایبولا کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور کسی مریض میں انفیکشن پھیلنے یا متعدی بننے سے قبل ہی اس کا تیز رفتار علاج کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اولیویا کی ڈیزائن کردہ ٹیسٹ کا طریقہ کار نہایت آسان ہے، جس کے لیے ریفریجریٹر کی ضرورت نہیں۔ یہ ڈیوائس رنگ کی تبدیلی کی بنیاد پر وائرس میں سے ایک پروٹین کا پتہ لگاتی ہے۔ اولیویا نے اگرچہ حقیقی مریضوں یا وائرس پر اس ایجاد کی جانچ نہیں کی ہے، لیکن اس نے ظاہر کیا کہ ایک سلک پر مشتمل خصوصی جانچ کے کارڈ پر مریضوں کے تھوک کے نمونے ڈالنے سے کارڈ کے اجزاء ردعمل کا اظہار کرتے ہیں اگر ایبولا اینٹی جینز موجود ہیں۔ اولیویا نے سی این بی سی نیوز سے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے پچھلے سال ایبولا کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں مضامین پڑھنے کے بعد اس منصوبے پر کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ متعدی امراض کے پیچیدہ مسئلے کا آسان حل چاہتی تھیں، اسی لیے انہوں نے اس وبائی مرض کی روک تھام کے طریقوں کی تلاش پر کام کیا۔
test for Ebola. And I was fascinated how Ebola targets a village and then grows exponentially within that village and just destroys the fabric of it.
So, اولیویا نے کہا کہ ہمیں عالمی صحت، ماحول اور دنیا کے لیے خطرہ بننے والے چیلنجوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ اولیویا ہالسی اسکالرشپ سے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہیں اور اس کے بعد عالمی صحت کی تنظیموں جیسے ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز میں کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اولیویا نے کہا کہ میں ابھی سے اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پرجوش ہوں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایبولا وائرس کی جلد تشخیص اس مہلک مرض کے پھیلاؤ کے روکنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ 90% سے زیادہ متاثرین ابتدائی تشخیص اور طبی مداخلت سے قبل ہی مر جاتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق سب سے پہلے یہ بیماری وسطی اور مغربی افریقہ کے دور دراز دیہاتوں میں آئی۔ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ 1974 میں یہ مرض سب سے پہلے کانگو اور سوڈان میں رپورٹ ہوا تھا۔ اس بیماری کا نام دریائے ایبولا سے موسوم ہے۔ 2014 میں افریقی ملک لائبیریا میں اس کی وبا پھوٹی تھی، جہاں اس مرض کی ویکسین کی عدم موجودگی نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لے لی تھیں۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ مل کر 10 اکتوبر کو ایران کی جانب سے درمیانی فاصلے کے ایک بلیسٹک میزائل کے تجربے پر تعزیرات سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی میں ایک رپورٹ پیش کی ہے۔ ان چاروں ملکوں نے یہ درخواست کی ہے کہ کمیٹی اقوام متحدہ کے ماہرین کے غیر جانبدار پینل کی مدد سے اس معاملے کا جائزہ لے اور مناسب اقدام کرے۔ ایک بیان میں اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتھا پاور نے اس جانب توجہ دلائی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1929 کے تحت ایران ایسے بلیسٹک میزائل کے حوالے سے جو ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں کسی قسم کی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتا۔ ان میں تجربے کے لیے بلیسٹک میزائل ٹیکنالوجی کا استعمال شامل ہے۔ انہوں نے اس تجربے کو اشتعال دلانے کی کارروائی اور اقوام متحدہ کی تعزیرات کی ایک اور خلاف ورزی قرار دیا۔ سفیر پاور نے کہا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ میزائل کا تجربہ ایک سنگین معاملہ ہے اور اس سے علاقائی استحکام متاثر ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس نے اس جانب توجہ دلائی کہ ایران کے اپنے بلیسٹک میزائل کے پروگرام کے بارے میں بین الاقوامی برادری کی تشویش کو نظر انداز کرنے کی ایک تاریخ ہے۔
The UN Security Council resolution actually gives the international community some tools to interdict some equipment and material that could be used to advance their ballistic missile program.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد میں دراصل بین الاقوامی برادری کو کچھ ایسے اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ کچھ ایسے ساز و سامان اور آلات کی ممانعت کر سکتے ہیں جو ایران کے بلیسٹک میزائل کے پروگرام کو آگے بڑھانے میں استعمال ہو سکتے ہوں، اور ہمیں اس بات کا اختیار ملتا ہے کہ ہم دنیا بھر میں اپنے شراکت داروں سے مل کر ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دیں جس سے ان کے بلیسٹک میزائل پروگرام کی جاری پیش رفت کو روکنے کی کوشش کی جا سکے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ارنس نے کہا کہ میزائل کا تجربہ اس جامع نیوکلیئر معاہدے سے یکسر جڑا ہوا ہے جس پر ایران نے یورپی یونین اور P5+1 کے ملکوں کے ساتھ دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلاسٹک میزائلوں کے بارے میں اپنے طرز عمل کے برعکس ایرانیوں کا جوہری مذاکرات کے حوالے سے کیے جانے والے وعدوں کی پاسداری کا ایک باضابطہ ریکارڈ ہے۔ مسٹر ارنس نے اس بات پر زور دیا کہ مشترکہ جامع پلان آف ایکشن کی بنیاد اعتماد پر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق معائنے کے لیے نہایت سخت طریقہ کار سے ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی کسی ملک کے جوہری پروگرام کے بارے میں وضع نہیں کیے گئے۔ وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں سفیر پاور نے کہا کہ یہ ہر ایک کے مفاد میں ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق ایران کے پروگرام کو ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دو کام ایک ساتھ کرنے ہیں، ہمیں ایران کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزیوں پر اسے جواب دہ بنانا ہے اور پھر پیش رفت کرتے ہوئے اسے یقینی بنانا ہے کہ وہ خطرہ نہ بن جائے اور ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر لے۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with
them, میں ایک ایسے سیارے پر جہاں کچھ بھی نہیں اگتا پانی بناؤں گا اور خوراک اگاؤں گا۔ فلم ساز اور فلم سٹار میٹ ڈیمن کی تازہ ترین فلم دی مارشین مریخ کے موضوع پر بنائی گئی ہے، جس میں اس نے ایک ایسے خلاباز کا کردار ادا کیا تھا جو اس سرخ سیارے میں پھنس جاتا ہے۔ وہ انتہائی مشکل ماحول اور حالات میں اپنی بقا کے لیے جدوجہد کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک امدادی ٹیم وہاں پہنچ کر اسے بچا لیتی ہے۔ وہاں اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج آکسیجن اور ہائیڈروجن گیسوں کو کیمیائی طریقے سے ملا کر اس سے پانی بنانا تھا۔ لیکن آج سرخ سیارے میں فی الوقت مایا شکل میں پانی موجود ہے، اور اس سرخ سیارے پر 2012 سے جغرافیائی تجزیے کا کام کرنے والے سائنسی روبوٹ کیوریوسٹی کے اکٹھے کیے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق وہاں پانی کی موجودگی کا سلسلہ زمانہ قدیم تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک خلائی راکٹ کے ذریعے کیوریوسٹی کو مریخ کی سطح پر اتارے جانے کے بعد اسے 140 کلومیٹر چوڑی ایک کھائی گیل کریٹر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، جس کے مرکز میں ایک 5 کلومیٹر بلند پہاڑ موجود ہے۔ سائنسی جریدے جرنل سائنس میں مشینی روبوٹ سے حاصل ہونے والے تازہ ترین اعداد و شمار پر ایک نیا مطالعاتی تجزیہ شائع ہوا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف یوٹا میں جیولوجی کے پروفیسر میجوری چین نے تحقیق پر مبنی اس مضمون کا جائزہ لیا ہے۔
We look for clues in the rock records that tell us that water has been there by some of the structure.
ہم نے اس بارے میں سراغ لگانے کے لیے چٹانوں کے ریکارڈ پر نظر ڈالی کہ اس کی کچھ پرتوں یا ان مختلف قسم کے پتھروں میں کبھی پانی موجود رہا ہے، اور اس طرح یہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ اور یہ اسی طرح سے ہے جس طرح کوئی جاسوس کسی واقعے کے بارے میں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیسے ہوا تھا کڑیاں جوڑنے کے لیے مختلف اشارے تلاش کرتا ہے۔ مریخ کی کھائی گیل کریٹر میں بطور خاص دلچسپی کا سبب یہ ہے کہ اس میں موجود چٹانوں کی پرتیں ایک دوسرے کے اوپر دلدلی مواد کے جمنے سے وجود میں آئی تھیں۔
And generally when we have these nice layers, those are often laid down by water. So we knew that
اور عمومی طور پر جب ہمارے پاس اسی طرح کی نازک پرتیں ہوتی ہیں تو وہ اکثر اوقات پانی میں ڈوب جاتی ہیں، اسی لیے ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ امکان موجود تھا کہ یہ چیز ماضی کے دور میں مریخ کی سطح پر پانی کی موجودگی کو ظاہر کر سکتی ہے۔ مطالعاتی تحقیق کے مطابق مریخ کی چٹانوں کے بننے کی تاریخ 3.60 ارب سے 3.20 ارب برسوں کے درمیان ہے، جبکہ اوپر کی پرتوں کی عمر اس سے کم ہے۔ اگر ان کا موازنہ زمین سے کیا جائے تو زمین 4.5 ارب سال پرانی ہے۔ پروفیسر چین کا کہنا ہے کہ سائنسدان مریخ کی کھائی کی تصویروں میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ کسی جھیل کی تہہ اور زیر زمین پانی کے ایک وسیع تر نیٹ ورک کے شواہد ہیں۔
Some of the other discoveries of the rover showed that there are different types of features that were the
روبوٹک مشینی گاڑی روور سے حاصل شدہ کچھ دوسری معلومات سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ وہاں کچھ دوسری مختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں جو جھیل کو پانی فراہم کرتی تھیں، مثلاً دریا جو اپنے ساتھ دلدلی مواد اور تلچٹ لاتے تھے، اور ڈیلٹائی علاقے جہاں در حقیقت کچھ دلدلی مواد اور پھر کچھ ٹھہرا ہوا پانی اکٹھا ہو جاتا تھا، اور یہ جھیل جہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ دلدلی مواد زیادہ بہتر حالات کے تحت اکٹھا ہوا ہو۔ پروفیسر چین کا کہنا ہے کہ مطالعاتی رپورٹ مریخ پر کھڑے ہوئے اور بہنے والے پانی کی موجودگی بھی ظاہر کرتی ہے جو آج سرخ سیارے کی سطح پر باقی نہیں ہے، اور یہ روبوٹ ان سائنسدانوں کے لیے ایک نظام کار وضع کرتی ہے جو قدیم زمانے کے مریخ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
Putting together this history really gives us a much more complete picture of what's been happening.
اس تاریخی کڑیاں جوڑنے سے ہمارے سامنے در حقیقت اس بارے میں ایک کہیں زیادہ مکمل تصویر بنتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہاں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ ایک طرح سے ہمیں ادھر ادھر سے اس بارے میں چھوٹے چھوٹے اشارے ملتے رہے ہیں، لیکن اب ہم واقعتاً ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے انہیں ایک کہیں زیادہ بڑی کہانی کی شکل دینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ امریکی خلائی ادارہ 2020 میں مریخ کے لیے ایک دو طرفہ سفر کی مہم کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس مہم میں شامل ایک نیا سائنسی روبوٹ مریخ کی چٹانوں اور مٹی کے نمونوں کو شناخت کرے گا، انہیں منتخب کرے گا اور مستقبل کے کسی خلائی مشن میں زمین پر واپس لانے کے لیے ان کا ذخیرہ کرے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر تھے ویٹو میر، اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے جو گل۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Thank you.